جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر، سمجھ کر، ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو علم نافع کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ ابتدان درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے معمولات میں اس کو شامل کیجئے۔ روزانہ اتنی تعداد میں درود پاک وہ پڑھ لینا چاہیے کہ جن کا شمار کثرت کے اندر ہوتا ہے۔ علماء کرام نے اس کی مختلف تعداد اور فگر بیان کیا ہے۔ 1000 بار درود پڑھنے والا، یہ بھی کثرت سے درود شریف ہے۔ 500 مرتبہ پڑھنے والے، یہ بھی کثرت سے ہیں۔ اور اگر آپ 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ اس کا بھی شمار کثرت سے درود پڑھنے والوں میں ہوتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی صاحب، مفتی حسان صاحب ہیں، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے ہیں مزاج گرامی؟ شادی بیاہ کے سلسلے جب ہوتے ہیں تو ہر طرح کے مختلف، اس میں کئی طرح کے رسم و رواج، اور مختلف خاندان والے، مختلف برادری والے، ان کے ایک اپنا ایک سسٹم اور نظام ہوتا ہے۔ ہمارے پاس کچھ اس طرح کے سوالات بھی ہیں، ان کی طرف بھی بڑھوں گا، بلکہ پہلے وہ ویڈیو سوال دیکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟
میرا یہ سوال ہے کہ شادی کے دوران، مطلب بارات کے دوران، جو لڑکیاں رسم ادا کرتی ہیں، جوتا چھپائی اور دودھ پلائی، یہ کرنا کیسا ہے؟ کیونکہ لڑکے کے لیے باقی ساری لڑکیاں تو نامحرم ہیں، تو یہ کرنا کیسا ہے؟
پاکستانی لڑکیاں، انہوں نے بولا کہ ان کے لیے وہ نامحرم ہوتی، تو ظاہر ہے اور بھی جو اپنے میں خاندان رشتے والے یہ جو کرتے ہیں۔ اب یہ ایک رسم انہوں نے کہا کہ جوتا چھپائی، اس کے ساتھ ساتھ کئی طرح کی شادیوں میں رسومات ہوتی ہیں۔ بیسک ان رسومات کے بارے میں قاعدہ کلیہ کیا ہے، حکم شرع کیا ہے، اور یہ جو انہوں نے بطور خاص سوال پوچھا، اس میں آپ کیا کہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، تمام تر وہ رسومات کے جو شریعت مطہرہ سے ٹکراتی نہیں ہیں، شریعت مطہرہ کے خلاف نہیں ہیں، اور اس میں کسی طرح کی اخلاقی خرابی موجود نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر کسی طرح کی خرابیاں آتی ہیں، تو ایسی رسومات کی ادائیگی کی اجازت ہوتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ لوگوں کا جو طریقہ کار چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے مطابق وہ رسومات ادا کرتے ہیں، درست ہے۔ لیکن اگر اس رسم کے اندر کسی طرح کی شرعی خرابی ہے، یا اخلاقیات اس میں بگڑ رہے ہیں، یا اس کی وجہ سے اور خرابیاں جنم لے رہی ہیں، تو پھر ایسی رسومات کی اجازت نہیں ہوتی۔ بہت ساری رسومات ہمارے یہاں وہ رائج ہیں کہ جن کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ مثال کے طور پر دولہا کو یہ سہرا پہنایا جاتا ہے، اس کو ہار پہنائے جاتے ہیں، تو یہ بالکل رسم ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن بہت ساری رسومات وہ ہیں کہ جن میں یا تو شرعی اعتبار سے خرابی ہوتی ہے، جیسے مثال کے طور پر اسی کو آپ لے لیجئے، جوتا چھپائی یا دودھ پلائی کی رسم انہوں نے کہا، اور یہ کہا کہ باقی لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ ان کے لیے یہ نامحرم ہوتی ہیں، تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو یہ خرابی تو واضح طور پہ ہوتی ہے کہ عام طور پہ جو دودھ پلائی کی رسم ہوتی ہے، یہ لڑکی یعنی دولہن جو ہوتی ہے، اس کی بہن یا کوئی اور نامحرم لڑکی اس طرح اس کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے، یا کسی مقام پہ کوئی بھائی وغیرہ، بہن وغیرہ پلائے تو ایک الگ بات ہے، لیکن بہن عام طور پہ اس طرح
نہیں
پلاتی نہیں ہے۔ یہ نامحرم عورتوں کا ہی سلسلہ ہوتا ہے، انہیں کا چکر ہوتا ہے سارا کہ وہ پلائیں گی، اور اس کے اوپر پھر دولہا وغیرہ ان کو کچھ پیسے بھی دیتے ہیں، یا اور کوئی معاملات ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ حرام کام ہے، ناجائز کام ہے، شریعت مطہرہ اس کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتی۔ اسی طرح جوتا چھپاتے ہیں، تو اب جوتا چھپانے میں بہت دفعہ یہ نامحرم والا صورت تو ہوتی ہے کہ نامحرم میں سامنے موجود، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس میں رشوت کی صورتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں کہ جوتا اس وقت تک نہیں دیں گے جب تک آپ اتنے پیسے نہیں دیں گے اتنی رقم نہیں دیں گے تو وہ مجبوراً عذر کی وجہ سے جو ہے وہ مجبوراً پیسے دیتا ہے. تو بعض اوقات اس کے اندر رشوت واضح طور پہ بن رہی ہوتی ہے کہ اپنی عزت بچانے کے لیے وہ پیسے دے رہا ہوتا ہے, خوشی کے ساتھ نہیں دے رہا ہوتا. یہ ایک جدا گانا اس کے اندر خرابی ہے. لیکن اگر اس طرح کی خرابیاں نہیں ہیں تو بعض خرابیاں وہ ہوتی ہیں کہ جو معاشرے کے اندر برائیاں لے کر آ رہی ہوتی ہیں, تو شریعت مطہرہ ان کی بھی کوئی پذیرائی نہیں کرتی کہ ایسی جو رسمیں ہیں ان کو رواج دیا جائے. جیسے مثال کے طور پر ہمارے یہاں پر شرعی اعتبار سے اگرچہ کہ جائز ہے کہ بندہ شادیوں میں جتنی چاہے ڈشیں بنائے, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن ایک ریت چل جانا اور ایک دوسرے سے ریس لگانا اور آگے بڑھنا کہ اس نے 10 کی ہیں تو میں 12, وہ اس نے 12 کی ہیں تو میں 15, 15 کی ہیں تو 20, یا جہیز کے اندر ایسی چیزوں کا جان بوجھ کے دینا کہ جو دوسروں کے مقابلے کی وجہ سے ہوں, تو ایسی چیزوں کی شریعت مطہرہ کوئی پذیرائی نہیں کرتی. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس سے خرابیاں یہ پیدا ہو رہی ہوتی ہیں, مشکلات پیدا ہو رہی ہوتی ہیں, اور ہر عقل رکھنے والا, شعور رکھنے والا شخص بخوبی جانتا ہے کہ ان خرابیوں کی وجہ سے, ان رسومات کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر لوگ کس قدر اپنی بچیوں کی شادی کے لیے, بالخصوص جو متوسط طبقہ ہے یا غریب لوگ ہیں, وہ کس پریشانی کے اندر مبتلا ہیں. یہ کسی کے اوپر پوشیدہ نہیں ہے, اور یہ ساری کی ساری جو نحوستیں ہیں اور جو خرابیاں ہیں وہ انہی رسومات کی وجہ سے ہیں کہ اگرچہ وہ شریعت مطہرہ کے اصولوں کے مطابق بعض اوقات گناہ نہیں بنتی, لیکن یہ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کی پذیرائی کرنا, جن کو بڑھاوا دینا اور جن کی حوصلہ افزائی کرنا, یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے دوسرے لوگ آزمائش کے اندر آ جاتے ہیں. تو شریعت مطہرہ اس طرح کی رسومات کو بھی پسند نہیں کرتی. ہاں, جو شریعت کے دائرے کے اندر ہے, جو شریعت کے اصولوں کے تحت آ رہی ہے رسم, اس سے کوئی منع نہیں کرتا. نعت خوانی کیجیے, بیان کروائیے آپ, بالکل ٹھیک ہے, ہار پہنائیے, خوشی کا اظہار کیجیے, بالکل ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو بہرحال جو سوال کیا گیا, جن رسومات کے بارے میں پوچھا گیا, تو یہ ٹوٹلی جو ہوتی ہیں اس انداز میں تو یہ ناجائز و حرام.
ٹھیک ہے, اور آپ نے کہا کہ بعض صورتیں اس کی رشوت والی بھی بنتی ہیں, پیسوں کا لین دین. عام طور پہ کسی کا تصور ہی نہیں جاتا ہوگا کہ یہ ایک شادی کی یا ایک عام رسم ہے, اس میں رشوت کس طرح کی, وہ رشوت آئی ہے.
رشوت یوں اس اعتبار سے ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کو کسی عزت بچانے پہ مجبور کر دیں, کہ آدمی عزت بچانے کے لیے جو رقم دیتا ہے, تو اس رقم کو فقہاء کرام نے رشوت لکھا ہے. وہ اپنی عزت بچا رہا ہے, جیسے بھکاری بعض اوقات پیچھے پڑ گیا, ایسا بھکاری کہ نہیں دے تو جو ہے وہ عزت خراب ہو رہی ہوتی ہے, لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو بندہ پریشان ہو کے اپنی عزت بچانے کے لیے اس کو دے کے جان چھڑا دیتا ہے, تو یہ اس کے حق میں رشوت ہو جاتی.
صحیح, ٹھیک ہے جی. مسجد کالز کی طرف بڑھتے.
مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ اگر کوئی شخص پہلی رکعت کھڑے ہو کے نماز پڑھے اور دوسری رکعت کے لیے اٹھ نہ سکے زمین سے, گھٹنوں میں درد ہونے کی وجہ سے, جوڑوں میں درد ہونے کی وجہ سے, تو بقیہ رکعتیں بقیہ نماز بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے کہ نہیں, یا ساری نماز شروع سے بیٹھ کے پڑھے؟
ٹھیک ہے جی. مزید کون؟
محمد عارف اتاری حیدرآباد سے. میرا دارالافتاء سلسلے میں یہ سوال ہے کہ دیکھا جاتا ہے مساجد میں لوگ بے درے نمازیوں کے آگے سے گزر رہے ہوتے ہیں, جبکہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ معلوم بھی ہوتا ہے, لیکن دکان جانے کی جلدی یا پیچھے فرض نماز کے بعد پیچھے نکلنے کا ذہن, اس طرح لوگ جا رہے ہوتے ہیں اور ایک عرصے سے سن رہے ہوتے ہیں کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا یہ گناہ ہے اور یہ اس کی وعیدیں ہیں, اس پر تربیت فرمائیں کہ کس طرح مسلمانوں کو اس کو ذہن دیا جائے کہ وہ تھوڑا سا صبر کر لیں اور نماز کے آگے سے نہ گزریں. دعاؤں کی عرض.
ٹھیک ہے, بہرحال انہوں اپنے جذبات کا بھی اظہار کیا, اور واقعی یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں علماء کرام بہت رہنمائی فرماتے ہیں, اور مدنی چینل پر بھی کئی مرتبہ, بلکہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ اس حوالے سے اپنے مدنی مذاکروں میں کئی مرتبہ اس پر گفتگو فرما چکے ہیں. نمازی کے آگے سے گزرنا, دکان پہ بھی جانا ہے, لوگوں کو یہ جلدی بھی ہوتی ہے, تو اس میں پھر وہ 2-4 منٹ صبر کرنا مشکل ہوتا ہے اور وہ گزر جاتے ہیں. کیا کہیں گے؟
دیکھیں, جب نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو اب ظاہر ہے کہ جو پیچھے نماز پڑھ رہا ہے عام طور پہ وہ اتنی دیر نہیں لگاتے کہ بندہ جو بہت زیادہ مشکل کے اندر آ جائے. ہوتا اصل میں ایسے جو افراد جن کو جلدی ہوتی ہے نا, وہ ہوتا یہ ہے کہ یا تو دعا سے پہلے جا رہے ہوتے ہیں, یا نماز کے بعد سنتیں اور نوافل وغیرہ جو ہوتے ہیں اس کی ادائیگی سے پہلے جانے کی کوشش کرتے ہیں. جب ایسی کوشش کرتے ہیں تو پھر اس صورت میں یہ آزمائش آتی ہے. ورنہ اگر دعا مانگے امام صاحب کے ساتھ طریقے سے, جیسے عصر کی نماز کے بعد دعا مانگی ہے اور مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد نوافل وغیرہ پڑھ لی ہیں, سنتیں پڑھ لی ہیں, تو ایک تعداد چھٹ چکی ہوتی ہے, اب نکلنا بڑا آسان ہوتا ہے, مشکل نہیں ہوتا. چاہے بڑی سے بڑی مسجد ہو, آرام سے بندہ اس میں سے نکل سکتا ہے. مسئلہ انہی کے لیے ہوتا ہے کہ جو نماز کے لیے آتے ہیں اور ان کو بہت جلدی ہوتی ہے کہ ہمیں فوری طور پر مسجد سے باہر نکلنا ہے, وہ واقعی اس طرح کی جلدی مچاتے ہیں اور پھر اس میں وہ کوئی لحاظ نہیں کرتے, نمازیوں کے آگے سے بھی گزر رہے ہوتے ہیں, اور بعض تو اس میں اتنے جلد باز ہوتے ہیں کہ لوگوں کی چیزوں کے اوپر چڑھ جاتے ہیں. کسی کا رومال رکھا ہوا ہے تو رومال کو رون دیں گے, بعضوں کا چشمہ رکھا ہوا ہے تو چشمے پہ پاؤں رکھ دیتے ہیں. بعض اوقات وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو مارتے ہوئے نکل جائیں گے, ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ان کی ٹانگ جو ہے وہ کسی پر لگ گئی ہے یا ان کا بازو کھڑے ہونے والے کو لگ گیا ہے. تو ظاہر ہے کہ جب آپ نماز کے لیے آئے ہیں, اتنا آپ نے وقت نکالا, احسان تو نہیں کہیں گے کہ آپ نے احسان کیا, ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک مقرر کردہ فرض ہے جو ہم نے ادا کرنا ہے. تو جب 5 منٹ 10 منٹ آپ نے نماز کے لیے نکالے ہیں تو آپ 2-3-4 منٹ اور نکال لیں اور اطمینان سے مسجد کے اندر بیٹھ جائیں, ثواب کی نیت سے بیٹھ جائیں, تو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا, آپ کو سکون بھی ملے گا اور آسانی سے آپ باہر بھی جا سکیں گے. سیدنا ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن کی مثال مسجد کے اندر ایسی ہے کہ قسم کی فلما, جیسا کہ پانی کے اندر مچھلی ہوتی ہے, کہ جس طرح مچھلی کو پانی کے اندر سکون ملتا ہے اسی طرح مومن کو مسجد کے اندر سکون ملتا ہے. اور منافق کی مثال بیان کی کہ منافق کی مثال یہ مسجد کے اندر ایسی ہے جسے وحشی پرندے کو پنجرے کے اندر قید کر دیا گیا ہو. یہ وحشی پرندہ یہ پنجرے کے اندر نہیں رہ سکتا, کوے کو قید کر دیں تو آپ کو اس کی کائیں کائیں سڑ کے فوراً چھوڑنا پڑے گا, تو کیونکہ وہ اتنا گھبرا جائے گا اور اتنا شور مچائے گا. تو فرمایا منافق کی مثال ایسی ہی ہے مسجد کے اندر, اگرچہ کہ ہم کسی کے اوپر منافقت کا حکم نہیں لگائیں گے لیکن ہر ایک کو اپنے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے. ایسے بیشتر افراد ہوتے ہیں کہ جو اس طرح دعا چھوڑ کر یا سنتیں وغیرہ چھوڑ کے باہر نکلتے ہیں, لیکن باہر نکل کے ان کو کوئی نہ کوئی مل جائے تو, بلکہ بعض اوقات مسجد کی سیڑھیوں پہ ایسوں کو دیکھا گیا ہے کہ گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں, ذہن میں بیٹھ کے گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو جب آپ اتنا آپ کے پاس وقت موجود بھی ہے کہ آپ گفتگو کر سکتے ہیں, مسجد کے باہر کھڑے ہو کے گفتگو کر سکتے ہیں, تو 2 منٹ آپ اللہ کے گھر کے لیے باقی رکھیں اور سکون اور اطمینان کے ساتھ وہاں بیٹھ کے ذکر و اذکار کریں, دعا مانگیں, اس کے بعد پھر باہر نکل جائیں.
ماشاءاللہ. اور حدیث پاک میں جن لوگوں کا دل مسجد میں لگ جاتا ہے قیامت کے دن اللہ انہیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا, جن کے دل مسجد میں لگ جاتے ہیں, سبحان اللہ, یہ بھی ایک عظیم سعادت ہے. اچھا, یہاں پہ ایک اور بات بیان کرنی ہے, ایک گزرنا اور ایک نمازی کے آگے سے ہٹنا, بعض اوقات اس کو لوگ فرق نہیں کر رہے ہوتے. اب مثال کے طور پہ ایک تو ظاہر ہے جو پڑھ رہے ہیں اور ادھر سے آیا اور ادھر سے گزر گیا, یہ تو گزرنا ہی ہوا. ایک آدمی پڑھ رہا ہے, اب اس کے اچانک پیچھے آ کے کسی نے نماز شروع کر دی, یہ سامنے ہے اور بالکل اس کے پیچھے اس نے نماز پڑھ لی, اب یہ بیٹھا ہوا ہے, اس نے سلام پھیرا. اب بعض اوقات یہ غلطی یہ کرتا ہے کہ اپنا چہرہ موڑ کر اس کی طرف یا تو دیکھتا رہتا ہے یا بار بار دیکھتا رہتا ہے. اب اگر یہ یہیں سے ادھر ہٹ جائے یا ادھر سے ادھر چلا جائے تو یہ بھی گزرنے میں آئے گا یا ہٹنے میں آئے گا؟
گزرنا الگ چیز ہے, ہٹنا الگ چیز ہے. گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کے آگے کسی کو کراس کر کے گئے ہیں,
ادھر سے آئے اور ادھر گئے,
ادھر سے کراس کر کے آپ گئے ہیں, جبکہ آپ کے پیچھے کوئی کھڑا ہوا ہے تو آپ اگر اس سے دائیں یا بائیں ہو گئے, یعنی لیفٹ یا رائٹ ہو گئے, تو اس کو گزرنا نہیں کہتے, اس کو ہٹنا کہتے ہیں. تو اگر اس طرف کوئی نماز نہیں پڑھ رہا, اس طرف کوئی نماز نہیں پڑھ رہا, آپ کے پیچھے آ کے کوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا ہے, بس وہی ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور آپ نکل جاتے ہیں اس طرف سے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ یہ نمازی کے آگے سے گزرنا نہیں کہلاتا.
ٹھیک ہے جی. مزید ایک اور سوال تھا, پہلی رکعت میں اگر اٹھ کر پڑھی اور جب سجدے میں گئے تو دوسری کے لیے اٹھ نہ سکے, تو کہہ رہے ہیں اتنی ہمت نہیں تھی کہ دوسری کے لیے اٹھیں, تو اب ایسا شخص شروع سے ہی وہ بیٹھ کر پڑھا کرے یا کیا کریں؟
دیکھیے, انہوں نے یہ تو بتا دیا کہ کھڑے نہ ہو سکے, لیکن یہ نہیں بتایا کہ سجدہ بھی کر سکتے ہیں.
سجدہ کیا ہے, سجدے کے لیے ان کو عذر نہیں ہے.
دوسری رکعتوں میں بھی سجدہ اگر کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, پھر تو یہ جتنی دیر کھڑے ہو سکتے ہیں ان پر لازم ہے کہ اتنی دیر کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد بھی جتنی دیر کھڑے ہو سکتے ہیں کہیں گے, پھر اس کے بعد جب ان کی ہمت نہیں رہتی, کھڑے نہیں ہو سکتے, تو بقایا نماز وہ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں،
زمین پر بیٹھ کے پڑھیں سجدے کے ساتھ باقاعدہ اس کے اہتمام کے ساتھ۔ اور میں مشورہ دوں گا، جب اس طرح کا مسئلہ کسی سے پوچھ رہے ہوں یا چینل پر پوچھ رہے ہوں یا آپ دارالتالی سنت میں فون کر کے پوچھ رہے ہوں، تو اپنی وہ کنڈیشن واضح کرنی چاہیے کہ اس نمازی کو کھڑے ہونے سے پرابلم ہے یا اس نمازی کو کھڑے ہونے سے اتنا پرابلم نہیں ہے، سجدہ زمین پر کرنے سے پرابلم ہے، زمین پر بیٹھ نہیں سکتا، زمین پر بیٹھ کر اس کی کمر جھک نہیں سکتی، سجدہ نہیں کر سکتے۔ بعض وقت خواتین کے ساتھ بھی یہ مسئلہ درپیش ہو جاتا ہے، تو جو آپ کے ساتھ جو خاص عذر ہے اس کو آپ ضرور بتایا کریں، ان دونوں کے اعتبار سے مسئلے میں بھی جواب دینے میں بھی وہ فرق واقع ہو جاتا ہے۔ تو لہذا جو آپ نے پوچھا ہے وہ صرف قیام کے حوالے سے پوچھا ہے، تو جتنی طاقت ہے وہ قیام اس کو بہرحال کرنا ہوگا۔ مزید سوالات کی طرف بڑھتے ہیں، کچھ میسیجز بھی ہیں ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ موسیٰ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو وظائف کرنے ہوتے ہیں یا دعائیں پڑھنی ہوتی ہیں، ان کو بھی تجوید کے ساتھ ہی پڑھنا ہے یا کیسے؟
بالکل، ان میں بھی تجوید کا لحاظ رکھنا ہے، اور جو بالخصوص جو مخارج ہیں ان کا لحاظ رکھنا ہے، یعنی اس میں غنہ وغیرہ کرنے کی تو اتنی حاجت نہیں ہے، لیکن جو مخارج ہیں ان کا لحاظ رکھنا یہ ضروری ہے۔ اسی طرح جہاں مدات آ رہے ہیں، مد ہے پورا، تو اسے پورا کیا جائے گا تاکہ معنی کے اندر کوئی فرق یہ نہ آئے، یعنی حروف مدہ کو آپ حرکت سے یا حرکت کو حروف مدہ سے تبدیل نہیں کر دیں گے۔ تو جو وجوبی قواعد ہیں، بالخصوص جو مخارج ہیں کہ سین کیسے ادا کرنا ہے، شین کیسے ادا کرنا ہے، زا اور ذال میں کیا فرق کرنا ہے، غا کس طرح سے پڑھنا ہے، ان چیزوں کا لحاظ رکھنا یہ ضروری ہے۔
ٹھیک ہے، ایک اور میسج یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے سجدے کی آیتیں پڑھتے رہے اور ادا نہیں کیے، پھر آخری جو تلاوت ہیں اس میں سجدہ ادا کر لیا، تو پچھلے بھی ادا ہو جائیں گے یہ وہ الگ سے ہوں گے؟ ان کے سوال سے یہ نہیں لگ رہا کہ ایک ہی آیتیں، متعدد آیات اگر اس طرح پڑھی ایک ہی جگہ پر تو ایک ہی سجدہ کافی ہوگا؟
نہیں، اگر الگ الگ آیتیں پڑھی ہیں، مثال کے طور پر کسی نے ایک ہی مقام پہ بیٹھے بیٹھے پورا قرآن مجید فرقان حمید پڑھا، تو اب 14 سجدے ہی اس کے اوپر لازم ہوں گے۔ بہتر تو یہ طریقہ کار ہے کہ جب سجدہ آتا جائے وہ سجدہ کرتا جائے، یعنی آیت سجدہ پڑھی سجدہ کر لیا، لیکن اگر آخر کے اندر بھی کیا تو یہ مکروہ تنزیہ، یہ ناپسندیدہ ہے، لیکن ادا برحال اس کے سارے سجدے ہو جائیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک سجدہ آپ ادا کر لیں اور آپ کے 14 کے 14 سجدے ادا ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ٹھیک نہیں۔
ٹھیک ہے، مزید کال۔
مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جو کپڑے کے سوکس ہوتے ہیں اس سے اس کا مزہ ہو سکتا ہے، یا جو چمڑے کی سوکس ہوتی ہے، لیدر کی سوکس ہوتی ہے، اس سے بھی ہو جاتا؟
بہت مسئلہ ہے یہ، بار بار یہ جرابوں کے سوکس کے یہ مسئلے آتے ہیں، اور عام طور پہ اونی موزے اونی جرابیں پہنی جاتی ہیں، لوگ اس کے حوالے سے بھی کہتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ چمڑے کے ہوں یا کسی اس طرح کے؟
جی بالکل، ایسا ہی ہے، جو احادیث طیبہ کی روشنی میں ثابت ہے وہ یہی ہے کہ چمڑے کے ہونے چاہیے، یا ایسی کرمچ وغیرہ جو دھات ہوتی ہے اس کے بنے ہوئے ہوں کہ جس کے اندر پانی سرایت نہ کرے، اس کے اوپر مسح کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ اونی اور سوتی جو موزے ہمارے یہاں رائج ہوتے ہیں ان کے اوپر مسح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اصل تو پاؤں کا دھونا تھا، اور پھر اس کے بعد رخصت کے طور پر موزے پر مسح کی اجازت دی گئی، تو جس موزے پر مسح کی اجازت ملی ہے ایسے ہی موزے کے اوپر مسح کیا جا سکتا ہے، دوسرے کسی موزے کے اوپر مسح نہیں کیا جا سکتا۔
تو جو ریگزین ہے
جی،
چمڑے کے ہوں یا ریگزین کے جیسے موزے،
جیسے بہار شریف میں کرمیچ لکھا ہے، اس طرح کے جو موزے ہوتے ہیں جس کم از کم تلا اس کا اس طرح بنا ہوا ہو تو ٹھیک ہو جائے،
ٹھیک ہے، اس پہ ہو جائیں گے۔ لیکن عام مارے جو عام جرابیں جنہیں کہا جاتا ہے،
کپڑے نہیں ہوگا جی،
اس میں بڑے موٹی بھی ہوں، ظاہر ہے
بالکل پانی سرایت کرے گا اس کے اندر، اس میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے۔ اور دوسرا، اس میں اور بھی شرائط ہیں، فقط اتنا نہیں ہے۔ عام طور پہ اصل میں جو ہمارا پاک و ہند کا علاقہ ہے، اس کے اندر اس طرح کے سردیاں بعض حصوں میں تو واقعی پڑتی ہیں، لیکن اس طرح کے جو موزے ہوتے ہیں وہ ایسے مقام پہ استعمال بھی نہیں کیے جاتے، وہاں موٹے جو چمڑے کے موزے ہوتے ہیں وہی استعمال کیے جاتے ہیں۔
ٹھیک ہے، ایک سوال ہے، کہتے ہیں کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، ہم نے سنا ہے تہجد کی نماز اندھیرے میں ہی پڑھنی چاہیے، کیسا ہی؟
یعنی اندھیرا، اس معنی میں کہ اندھیرا تو ہو ہی جاتا ہے، یعنی جب عشاء کا وقت ہو رہا ہے تو عشاء کا مطلب ہے کہ اندھیرا آ گیا، یہ اندھیری کی نماز ہے۔ باقی یہ کہ لائٹ جلا کے اگر آپ پڑھ رہے ہیں، یا اندھیرے سے مراد آپ کی یہ ہے کہ بالکل رات گھیری ہو جائے، تو یہ ضروری نہیں ہے۔ کہ بالکل رات کے آخری حصے کے اندر پڑھیں، ہاں بہتر یہ ہے کہ اس وقت پڑھیں جب نفس کے اوپر گرا گزرتا ہو، مشکل پڑتی ہو نفس کے اوپر، کہ جیسے مثال کے طور پر عشاء پڑھ کے کوئی سو گیا اور آدھا پونا گھنٹے کے بعد وہ اٹھ گیا، تو یہ اس کے لیے قدرے آسان ہے کہ وہ پڑھ سکتا ہے، پڑھے گا تہجد کا ثواب ملے گا، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ بندے کے لیے جب اٹھنا مشکل ہو اس وقت میں اٹھے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی زیادہ ہوں گی اور اس میں لطف اور زیادہ آئے گا. لیکن بہرحال مسئلہ شرعی یہی ہے کہ اگر عشاء پڑھ کے سویا اور تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کے بھی یا ایک جھونکا لینے کے بعد اٹھا اور اب بھی تہجد کی نماز پڑھی تو اس کی تہجد ہو جائے گی اور انشاءاللہ تہجد کا ثواب اس کو ملے گا.
ٹھیک ہے. اور لائٹیں بند کرنا ضروری نہیں،
کوئی اگر یہ اندھیرا یہ وحشت ہوتی ہے.
جی ہاں،
ہر ایک کے لیے ایسا نہیں ہوتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں ابتدائی جو دور تھا بلکہ کافی عرصے تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آستانہ مبارک تھا، آپ کے جو گھر مبارک تھا، اس میں چراغ کی تشریف آوری نہیں ہوئی تھی، چراغ ابھی حاضر نہیں ہوئے تھے، چراغ موجود نہیں تھے. بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر چراغ آئے، ورنہ ان دنوں چراغ نہیں تھے.
ٹھیک ہے. کافی اور بھی سوالات آ رہے ہیں، ان کو بھی شامل کرتے ہیں، اور ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات.
آج کل جو عورتیں ڈرائیونگ کرتی ہیں، ان کے متعلق جو ہے نا شریعت میں کیا حکم ہے؟
عورتوں کا ڈرائیونگ کرنا، جی صاحب کیا کہتے ہیں؟
دیکھیں، ڈرائیونگ عورتوں کے لیے جو مردوں سے مشابہت کی صورتیں ہیں اس میں تو جائز نہیں ہے. کہ جہاں جہاں مردوں سے مشابہت ہوتی ہے وہاں وہاں ڈرائیونگ کی اجازت نہیں ہوگی. ہاں، جہاں عام رواج ہے، جیسے گاڑی کار چلانے کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے کہ جہاں پر گاڑی چلانا عورت کو یہ مردوں کے مشابہ نہیں سمجھا جاتا، یعنی مرد بھی چلاتے ہیں عورتیں بھی چلاتی ہیں، تو ایسے موقع پر اگر عورت مکمل پردے کی رعایت کے ساتھ گاڑی چلاتی ہے تو اس کو ناجائز و حرام نہیں کہا جائے گا، اس کو منع نہیں کیا جائے گا، جبکہ دوسری کوئی خرابی اس سے لازم نہ آتی ہو. اگر کوئی خرابی اس سے لازم آتی ہے یا عورت کسی ایسے مقام کی طرف سفر کرتی ہے کہ جہاں اس کو نہیں جانا چاہیے، تو پھر اس صورت میں اس کو یہ گاڑی چلانے کی اجازت نہیں ہوگی، وہ کار نہیں چلا سکے گی.
ٹھیک ہے. اسی طرح خود کہیں کہ چلانی تو آتی ہے، تو سفر بھی ایسا ہو کہ جو شرعی سفر بن جائے،
اس کی بھی اجازت نہیں ہوگی، بغیر محرم کے وہ سفر اختیار نہیں کر سکتی.
ٹھیک ہے. ایک سوال اسی طرح کے، یہ پردے کے حوالے سے ہی، کہتے ہیں کہ میری بیٹیاں ہیں جو کہ عالمہ بن رہی ہیں، عالم کورس کر رہی ہیں اور شرعی طور پر پردہ بھی کرتی ہیں، اب ان کا این آئی سی بنوانے ہیں، تو ظاہر ہے وہاں فوٹو وغیرہ وہ دینے ہوں گے، اور وہاں پہ تصویر بنانے کے لیے بعض اوقات مرد بھی ہوتے ہیں، تو کیا حکم ہے؟
مرد ہی ہوتے ہیں. بہرحال یہ تو اب جو مجاز افسران ہیں ان کو یہ چاہیے کہ جو خواتین پردہ کرتی ہیں، بلکہ تمامی خواتین کے لیے، جیسے دیگر شعبہ جات کے اندر، دیگر اداروں کے اندر ہوتا ہے کہ خواتین ڈیل کرتی ہیں، تو ایسے مقام پہ کم از کم تصویر بنانے کے لیے کوئی خاتون ہی ان کی تصویر بنا دے، یا اس بات کی اجازت دے دی جائے کہ جو آیا ہوا ہے محرم مرد وہ اس کی تصویر بنا دے، یہ صورت بنا لی جائے. لیکن بالفرض اگر ایسا کچھ نہیں ہوتا، تو چونکہ یہ ایک ضرورت میں سے ہے کہ شناختی کارڈ بنوانا ہی ہوتا ہے، قومی ضرورت ہے اور بنوانا ہی ہے، کہ اس کے بغیر آگے کچھ بھی ہو نہیں پائے گا، ڈاکومنٹس بن نہیں پائیں گے، تو اس لیے یہاں پر اس بات کی اجازت ہوگی کہ وہ تصویر بنوا سکتی ہے.
ٹھیک ہے. مزید کون؟
سوال یہ ہے کہ یہ جو شادی کا طریقہ کار مفتی صاحب کہہ رہے ہیں، بتا رہے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ جب مفتی صاحب سے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اور شریعت کے مطابق جو طریقہ کار ہے شادی کا وہ بتا دیتے ہیں.
شادی کا کیا سنت طریقہ ہے؟ حضور کی تعلیم کے مطابق کیا طریقہ کار ہے؟
دیکھیں، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق شادیاں ہمارے یہاں ہو جائیں نا عام، تو پھر یہ جو بدکاریاں اور خرابیاں پھیلی ہوئی ہیں یہ ساری ختم ہو کے رہ جائیں گی. انتہائی سمپل اور سادہ طریقہ کار ہوتا تھا اس زمانے کے اندر، کہ پیغام نکاح یہ گھر کے کوئی فرد لے کے جاتے تھے، وہاں سے قبول ہوتا تھا، اور عورت صرف اپنے کپڑوں کے ساتھ مرد کے گھر پر آتی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کا بھی یہی معاملہ تھا، مرد کے اوپر ان کا نان نفقہ ہے، یعنی ان کا خرچہ دینا ہے، جو ان کی ضروریات ہوتی ہیں وہ پورا کرنا ہے، رہائش دینا مرد کی ذمہ داری ہے، اور ولیمہ کرنا، بس یہ چیزیں ہوتی تھیں اس زمانے کے اندر، باقی اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بہت بڑا ولیمہ ہوا وہ بھی ایک بکری کے اوپر مشتمل تھا، چھوٹا سا، یعنی ایک بکری کا بچہ ذبح کیا گیا، کائنات کا اعلیٰ ترین ولیمہ تھا، لیکن شامل فقط اتنی چیزیں تھیں. بعض ولیمے وہ تھے کہ جس میں کھجوریں، پنیر اور یہ چیزیں بنا کے حلوہ بنا دیا گیا اور وہ کھا لیا گیا بس. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا. ازواج مطہرات کا خرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھایا کرتے تھے, کوئی اس کے اندر بڑی بڑی مسیریاں, کوئی جہیز کا اتنا بڑا سامان جو ہے وہ نہیں آیا تھا, نہ ہی کوئی ایسا عالیشان گھر اس کے اندر آیا تھا. وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حجرے تھے جو آج مسجد نبوی علیہ صاحبہ الصلاۃ والسلام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارکہ ہے. اس میں قریب کوئی 11 کے قریب گھر تھے. یعنی آپ اگر ظاہری اعتبار سے اس رقبے کو دیکھیں
تو بہت چھوٹا ہے,
تو وہ اس کو مختصر ہے, کوئی بہت بڑا نہیں ہے. وہ مرتبے کے اعتبار سے ظاہر تو عرش اعلیٰ سے بھی اونچا ہے, لیکن بظاہر وہ جگہ وہ ہم دیکھیں تو اس میں چھوٹے چھوٹے یعنی مختصر گھر تھے, اور بڑے بھی اتنے تھے کہ امام ابن سیرین یا حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں داخل ہوتا تھا, میں چھوٹا تھا اس وقت, بلوغت کے قریب تھا, ہاتھ اٹھاتا تو چھت پہ ہاتھ پہنچ جاتا تھا,
اور چھت بھی نارمل جو درختوں کی اور شاہ اس طرح.
تو یہ ان کے گھر تھے. تو اگر یہ طریقہ کار اختیار کر لیا گیا ہمارے معاشرے کے اندر جو بظاہر ناممکن نظر آتا ہے, باتیں کرنے والے بھی اس پر عمل نہیں کر سکتے, لیکن اگر عمل ہو جائے تو پھر معاشرے کے اندر جو خرابیاں اور جو برائیاں ہیں اور جس طرح کی بے حیائی ہمارے یہاں پھیلی ہوئی ہے, ہو سکتا ہے کہ اس کا 80-90% یہ ختم ہو کے رہ جائے.
اللہ اکبر, بہت اچھی توجہ آپ نے دلائی ہے, لیکن ظاہر معاشرے کے اندر بہت اس طرح کے معاملات. ایک رسالہ ہے سنت نکاح, تو وہ حاصل کیجئے, اس کا مطالعہ کیجئے, کافی اس طرح کی چیزیں اس کے اندر ہیں, وہ بیان کی گئی ہیں. اللہ ہمارے حال پر اپنا خصوصی رحم و کرم فرمائے. مزید سوال. بغیر وضو درود پاک پڑھنا, ٹھیک ہے. مزید
میرا مفتی صاحب کی درگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ 4 رکعت والی نماز میں 4 رکعت کے بعد 5 رکعت کے لیے اٹھ جانا, اس میں سجدہ ثواب واجب ہے, کیا اس کا حکم؟
بغیر وضو کے درود پاک پڑھنا, کیا کہتے ہیں؟
درود پاک دیکھیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بندے کو پڑھتے رہنا چاہیے. اس کو جب موقع ملے بندہ پڑھے, وضو ہے اگر وضو نہیں ہے تو بھی پڑھے, لیکن بہتر یہ ہے کہ اپنا ایک وقت مقرر کرے اور اس وقت کے اندر باوضو ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر کے کم از کم گنبد خضرا کا تصور جمع کر کچھ نہ کچھ وقت درود پاک یہ پڑھے, تو اس سے انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا. لیکن اگر بے وضو بھی کسی نے درود پاک پڑھا, چلتے پھرتے پڑھا, تو اس کا ثواب انشاءاللہ اس کو ملے گا.
بائیں آنکھ کہہ رہے ہیں کہ تھر تھراتی ہے, پھڑکتی ہے بعض اوقات, تو اس سے کوئی نقصان ہوگا؟
ایسا کچھ نہیں ہے, اور یہ صرف اور صرف طبی اعتبار سے کچھ لاحق ہوتا ہے, کچھ مسئلہ ہوتا ہے, تو اعضا کا پھڑکنا اس میں اس کی کوئی حقیقت نہیں کہ اس سے کوئی نقصان یا کوئی فائدہ پہنچ رہا ہو. پھڑک رہی ہے تو پھڑکنے دیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے.
ڈرنا نہیں چاہیے اس میں کیا؟
نہیں.
اچھا, علاج کر لیں, کوئی زیادہ اگر ہو رہا ہے تو کسی ڈاکٹر کو دیکھا
لیے کہ اصل میں تھوڑی دیر کے لیے کسی کے ساتھ ہوتا ہے, ایسا تو نہیں ہوتا کہ اس کی مسلسل آ کے پھڑکتی رہیں, تو اس لیے تھوڑا سا صبر ہی کر لیں.
آپ کے ساتھ ہوا کبھی؟ تو
بہت ہوتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں.
ایک اتفاق سے مجھ سے ایک دن کوئی پوچھنے آیا, تو میں نے کہا یار آج میری بھی کوئی آدھا گھنٹہ ہو گیا تو اس کو بھی کچھ مسئلہ ہوا ہوا ہے, لیکن کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, ٹینشن نہ لیں, وضو کریں, نماز پڑھیں. یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کے پرانے بوسیدہ جو اوراق ہو جاتے ہیں ان کو جلانا کیسا؟
جائز نہیں ہے, حرام ہے ان کو جلانا. ان کو یا تو آپ اگر کسی ایسی جگہ آپ کے پاس میسر ہے کہ آپ اس کو قبر بنا کے جیسے ہم قبر بناتے ہیں اس انداز میں اس کو دفنا سکتے ہیں تو ویسے دفنا دیں, یعنی گڑا کھودا, اس میں ان مقدس کاغذات کو رکھ دیا اور اوپر اس کے لکڑی تختے جو ہوتے ہیں وہ رکھ دیے, اس کو بند کر دیا. کچھ عرصے کے بعد آپ کھولیں گے تو وہ زمین ان کو نگل چکی ہوگی, تو اس کو آپ اس کام کے لیے مقرر کر سکتے ہیں. اور یہ ممکن نہیں تو پھر اگر سمندر کے اندر, گہرے سمندر کے اندر جا کے ان کو ٹھنڈا کروانا آپ کے لیے ممکن نہیں تو وہاں ٹھنڈا کروا دیں, اور یہ بھی ممکن نہیں تو مختلف مقامات پر, بالخصوص دعوت اسلامی کا جو شعبہ ہے تحفظ اوراق مقدسہ, اس کے تحت بھی اور دیگر سنی تنظیموں کے تحت بھی مختلف باکس لگے ہوتے ہیں, ڈبے لگے ہوتے ہیں, اس کے اندر آپ رکھ دیں, لیکن اس میں وہی چیز رکھیں کہ جو رکھنے والی ہو, ہر چیز اس کے اندر ڈالنے والی نہیں ہوتی.
ٹھیک ہے جی, مزید سوال.
میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد اذان دینا چھوڑ دی تھی کیا؟
اذان دینا انہوں نے, ایک سوال اس کا جواب آپ دیں, پھر ایک سوال اور بھی کرنا.
سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو آپ بے چین ہو گئے تھے, اور آپ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے اور اجازت طلب کی تھی کہ میں اب یہاں مدینہ منورہ سے جانا چاہتا ہوں.
اللہ
تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو روکا تھا کہ آپ یہیں رہیں اور جیسے اذان دیتے رہے ویسے اذان دیتے رہیں. تو مسئلہ یہ تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا تھا اور ان کو آزاد کیا تھا. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا کرتے تھے کہ ابو بکر سیدنا اعتق سیدنا, کہ حضرت ابو بکر ہمارے سردار ہیں جنہوں نے ہمارے سردار حضرت بلال کو آزاد کیا.
اللہ
تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ آپ یہیں رہیں. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اگر آپ نے اپنی ذات کے لیے مجھے خریدا تھا کہ مجھے اپنے پاس رکھ لیں, اور اگر آپ نے مجھے اللہ کے لیے آزاد کیا تھا تو پھر مجھے جانے دیں. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اجازت دی. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چلے گئے ملک شام کی طرف اور ایک عرصے تک وہیں پر رہے. پھر خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی, اور اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ما ھذہ الجفا, کہ اے بلال یہ کیا بے وفائی ہے, ہماری زیارت کو نہیں آتے. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے تو سفر اختیار کر کے آپ مدینہ منورہ حاضر ہوئے, اور وہاں پر پھر وہی مشہور واقعہ پیش آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے کہا کہ آپ اذان دے, تو آپ راضی نہیں ہوتے تھے کہ میں نہیں دے سکوں گا اذان. پھر حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ تشریف لے کر آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ اذان دیں, تو ان کی بات حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹال نہیں سکے. اور پھر اس کے بعد جب آپ نے اذان شروع کی, اللہ اکبر کہا اور اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ جب آپ نے پڑھا, تو مدینہ منورہ کے اندر ایک کوہرام مچا ہوا تھا. لوگ سمجھے کہ بس وہی دور آ گیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا. بچے عورتیں سب بلک بلک کے رو رہے تھے. جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو آپ بے ہوش ہو گئے.
اللہ,
کیونکہ آپ کی
سامنے جلوہ نہیں,
سامنے دیکھا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف. اور جب آپ حیا الصلاح حیا الفلاح کہا کرتے تھے, یا بعد میں جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیا کرتے تھے, تو زیارت ہوتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور جمعہ کے دن تو آپ سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اذان دیتے تھے, تو آپ برداشت نہیں کر سکے, آپ بے ہوش ہو گئے. اور اس کے بعد پھر آپ ملک شام واپس چلے گئے, اور وہیں جو دمشق کے قریب علاقہ ہے داریہ, وہاں آپ نے نزول فرمایا, وہیں ٹھہرے آپ, اور آپ کا پھر انتقال بھی اسی مقام پہ ہوا. مزار مقدس بھی اسی جگہ پر تھا,
مزار بھی اسی جگہ پہ. کیا ذوق ہے اور کیا یہ عشق ہے, تیری جب کے دید ہوگی جب ہی میری عید ہوگی, میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے. مزید سوال
جناب, میرا یہ سوال ہے کہ جناب میں فالج کا مریض ہوں تو تیمم کا جو صحیح طریقہ کار ہے کنڈلی مجھے کوئی رہنمائی کرے نا, تاکہ میں نماز کی ادائیگی کا اسباب کر سکوں.
اللہ اکبر. اللہ پاک آپ کو تندرستی عطا فرمائے اور اس مرض کو دور فرمائے, نجات عطا فرمائے, مرض پر صبر کی بھی توفیق عطا فرمائے. کیا کہتے ہیں, فالج کا مرض ہے ان کو, تو یہ ڈائریکٹ تیمم ہی کریں اور کیا کریں؟
جی, یہ تیمم کا پوچھا ہے انہوں نے کہ تیمم کرنا ہے انہوں نے, تو اول تو آپ معلوم کر لیجیے گا کہ آپ کو تیمم کی اس مقام پہ اجازت ہے. اگر تو آپ وضو کر سکتے ہیں, آپ کو کوئی وضو کروا سکتا ہے, اور یہ وضو کروانا آپ کے لیے مضر و مشکل نہیں ہے, تو پھر آپ وضو ہی کریں گے, تیمم کی اجازت نہیں ہوگی. اگر آپ کو تیمم کی اجازت ہے, مسئلہ آپ معلوم کر چکے ہیں, تو پھر تیمم میں تین فرض ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو نیت کرنا کہ آپ پاکی حاصل کر رہے ہیں, تیمم کر رہے ہیں. دوسرا یہ کہ آپ نے یہ دونوں ہاتھ زمین پہ مارنے ہیں, اور اس کے بعد پھر یوں آپ نے ان کو جھاڑنا ہے اس طریقے سے, اور پورے چہرے کے اوپر آپ نے اچھی طریقے سے ایک ایک جگہ پر اس کو پھیر لینا ہے, داڑھی کے اندر بھی خلال کر لینا ہے, اور ایک ایک حصے پر آپ نے پورے چہرے کے یہ پھیر لینا ہے. یہ پہلا آپ کا فرض ادا ہوا. پھر آپ نے دوبارہ اس کو زمین پہ مارنا ہے, ہلکے سے ہی ماریں گے, اور پھر اس کو دوبارہ اسی طریقے سے جھاڑ لیں گے. اس کے بعد آپ پہلے سیدھے ہاتھ کا تیمم پورا کریں گے, انگلیوں سے شروع کر کے کوہنیوں تک آپ اس کا مسح کریں گے, پھر دوسرے ہاتھ کا پورا مسح کریں گے, اور درمیان میں جتنا بھی حصہ ہے سب مقام پر یہ آپ نے ہاتھ پھیر دینا ہے. اس سے آپ کا تیمم یہ ادا ہو جائے گا.
وضو اور غسل کے لیے ایک ہی تیمم,
ایک ہی طریقہ ہے وضو اور غسل کے لیے, ایک ہی تیمم کا طریقہ کا.
نیت کرنی ہوتی ہے اس میں,
نیت, اور یہ جو دو فرض میں نے آپ کے سامنے بیان کیے, تین فرض اس کے اندر ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے، اور اس کے حوالے سے ہر ایک کے لیے رخصت ہے، یہ شروع میں ہی مفتی صاحب نے کہہ دیا ہے کہ اس کے لیے آپ اپنی رہنمائی حاصل کریں۔ بہت سے لوگ سردی پہ بھی ایسے ہی کہتے ہیں کہ ہم سردی ہے ٹھیک ہے تو تیمم کر لیتے ہیں، ان کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں؟
ایسی بات ہے کہ سردی ہے تو ہر سردی میں اول تو اس طرح تیمم کی اجازت ملتی نہیں ہے، اور باقاعدہ یعنی اہتمام ہوتے ہیں لوگوں کے پاس، تیز تر بھی سردی ہو تو بھی بہترین قسم کے گیزر ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے پانی گرم ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ہر وقت سردی اس طرح کی رہتی نہیں ہے، جب دوپہر کا ٹائم ہوتا ہے تو اس میں سردی کی شدت کچھ کم ہوتی ہے، تو وہاں وضو کرنا یہ آسان ہوتا ہے۔ بہرحال ہر ایک کو اس طرح سردی کی صورت میں بھی تیمم کی اجازت نہیں ہوتی، جس کے ساتھ جو مسئلہ ہے وہ پرٹیکولرلی خود جو ہے وہ دار الافتاء اہل سنت میں رابطہ کر لے گا تو انشاءاللہ اس کو بتا دیا جائے۔
ٹھیک ہے، ناظرین آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا، اللہ رب العالمین ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، جو کچھ ہم نے علم سیکھا ہے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔
جانے مسائل دو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملائے۔